الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى أكله إلى قصعتها. كما تداعى أكله إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ. قال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الوحن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. پچھلے دنوں اس عاجز نے یہ والی حدیث جو ابھی پڑھی گئی ساتھیوں کے ساتھ شیئر کری تھی. جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں بیت المقدس میں مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ مسلمان اور غیر مسلم بھی وہ اس کے تدارک کے لیے باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے, ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہمیں احتجاج کرنا چاہیے, ہمیں فلانا کرنا چاہیے. تو اس وقت کچھ مشائخ نے یہ بات شروع کری تھی, تو سارے اس کے بھی دل میں آیا کہ اس کو آگے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ حالات بنتے ہیں کہ جس میں کہ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کو اس طریقے سے نقصان پہنچاتی ہیں کہ گویا کہ مسلمان دسترخوان پہ چنے ہوئے کھانے کی مانند ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اس کھانے کو کھا لینے کے لیے دعوت دیتی ہیں. تو دسترخوان پر چنا ہوا کھانا یہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی بالکل بھی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو روک دے, وہ اس کھانے کو چبانے والے دانتوں کو کسی طریقے سے بند کر دے کہ وہ اس کھانے کو نہ چبا سکیں نہ کھا سکیں, بلکہ دسترخوان پر چنا ہوا کھانا وہ بالکل بے بس ہوتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے کھانے والوں کو روکنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے یہ کیفیت اس مثال کے ذریعے سے بیان فرمائی کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا تمہارے اوپر کہ جبکہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تمہاری طرف اس طرح سے دعوت دیں گی جیسے کہ دسترخوان کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ کھانے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ حالت ہماری اس لیے ہوگی کہ ہم اس وقت بہت کم ہوں گے, ہماری تعداد بہت قلیل ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے بچا نہیں سکیں گے؟ تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, بلکہ بالکل اس کے برعکس معاملہ ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ تم اتنے زیادہ ہوگے جیسے کہ سمندر کے پانی کا جھاگ ہوتا ہے, سیلاب کا جھاگ, پانی کا جھاگ بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے. لیکن تمہاری حقیقت کیا ہوگی کہ تمہارا روب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے نکال لیں گے, تو تمہاری کثرت تمہیں اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا روب بالکل بھی نہیں ہوگا. تو اب اس کے اوپر دوبارہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا. دیکھیں نبی علیہ السلام کے سامنے جو لوگ بیٹھا کرتے تھے تو اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ خاموشی سے اور بہت توجہ سے بات سن رہے ہوتے تھے اور ادب کی وجہ سے سوال نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ عربیوں کا انتظار کرتے تھے کہ وہ باہر سے آئیں گے اور وہ سوال کریں گے تو ان کے جواب سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، جو مدینہ منورہ کے انصار اور مہاجرین ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا جب عربی دیہاتی لوگ آ کے سوال کیا کریں گے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ لوگ بھی سوال کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام نے اس کو انکریج بھی فرمایا حسن السؤال نصف العلم، کہ اچھا سوال کرنا یہ تو آدھا علم حاصل کر لینا ہے. تو صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے، تو یہاں پر بھی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا اللہ کے نبی، کہ جب ہماری تعداد بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ سمندر کے سیلاب کے جھاگ کی طرح سے ہم ہوں گے، تو پھر دشمنوں کے دلوں سے ہمارا روب کیسے نکل جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. وہن ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس سے کہ وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ بھی واقف نہیں تھے، پیور عربز، عربی ان کی پشتوں سے زبان تھی لیکن وہ اس لفظ سے واقف نہیں تھے. تو پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، کہ کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے وہن کو پھر ڈیفائن کیا، اور وہ ڈیفائن کیسے کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت، موت سے نفرت، یہ ہے وہن. اور اللہ تعالیٰ اس وہن کو تمہارے دلوں میں ڈال دیں گے اور دوسروں کے دلوں سے تمہارے روب کو نکال لیں گے. اس کا منطقی نتیجہ، نیچرل اس کا کنکلوژن کیا نکلے گا، کہ تمہاری جو دشمن ہوں گے وہ تمہیں اس طریقے سے کھانا شروع کر دیں گے جیسے کہ کھانے کو کھاتے ہیں. تو اب اس کے اوپر کچھ ساتھیوں نے پھر سوال پوچھا کہ اس کو ذرا آپ مزید بتا دیں، تشریح کر دیں اس کی، کہ حب الدنیا و کراہیت الموت سے کیا مراد ہے. تو بظاہر تو یہ ایک بڑی بدیہی سی بات رکھتی ہے کہ بھئی یہ تو بڑی سیلف ایویڈنٹ اور بہت کلیئر سی بات ہے، اس کو تو اکثر بات ہوتی رہتی ہے، تو اس میں کیا تشریح کی ضرورت. لیکن ضرورت تو پڑتی ہے انسان کو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات پہلے سے پتا بھی ہوتی ہے تو بھی ہم وقت کے ساتھ اس کو بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے اس کی تفصیل، اس کی تشریح ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے. اس وجہ سے یاد دہانی کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے. اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے قرآن نے فرما دیا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی کراتے رہا کرو، یاد دہانی کرانے سے ایمان والوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے سوچا کہ اس کے اوپر کچھ آج کے بیان کے اندر بات کر لی جائے، تشریحی، کہ مطلب کیا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. تو اس کے لیے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں لفظی تفہیم سے، لفظ بلفظ لے کر کے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بیان کری، یہ بہت ہی مختصر سے الفاظ کے اندر نبی علیہ السلام نے بات کو سمیٹ دیا، پوری حقیقت سمیٹ دی کل چار الفاظ کے اندر. اگر آپ بیچ کے واو کو بھی نکال دیں تو چار الفاظ بنتے ہیں. ان میں سب سے پہلا لفظ ہے حب، جس کو کہ محبت بھی کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں اس کے لیے محبت ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس بات کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری کہ لفظ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ چیز کیا ہوتی ہے محبت، اس کو سمجھتے ہیں کہ کس بات کو محبت کہا جاتا ہے، کس قسم کے جذبے کو محبت کہا جاتا ہے. دیکھیں جب دو انسانوں کے درمیان محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کو پسند کرتے ہیں، اور اگر آسانی سے یہ ساتھ ان کو نہ مل رہا ہو تو پھر یہ بہانے بناتے ہیں اس ساتھ کو حاصل کرنے کے، وقت گزارنے کے لیے بہانہ، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بن جائے کہ میں اپنے محب کے ساتھ وقت گزار لوں. اب اس کے اوپر ہمارے مشائخ نے بڑی لمبی لمبی باتیں، بڑے لمبے لمبے بیانات، کہ جیسے جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ ملاقات کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کا دل پانچ نمازوں سے نہیں بھرتا بلکہ وہ نفلیں بھی پڑھتا ہے، وہ وہ پانچ کی بجائے دن میں دس نمازیں پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، وابین بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے اور تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور جب جب اس کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے محبت کرنے والوں کے دن کے اندر دس نمازیں ہوا کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، اور فرمایا کہ ہر مومن اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے اگر وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے محبت کی علامت، ملاقات کے بہانے ڈھونڈتا ہے یہ، اور ملاقات نہیں ہو پاتی جیسے بہت دور رہتے ہیں تو پھر یہ بات کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جیسے کہ ایک مومن نماز میں اللہ تعالیٰ سے کوئی فزیکل ملاقات نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو بات کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اور یہ بات کے بہانے جو ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں، جیسے فون کے اوپر بات ہو، یا اگر فون ممکن نہیں ہے تو آج کل جو دوسرے ذرائع طریقے ہیں، چیٹنگ کے ذریعے سے بات ہو جائے، کسی بھی ذریعے سے بات ہو جائے۔ تو ملاقات کا جو دوسرا درجہ ہوتا ہے وہ بات چیت ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے؟ وقت گزاری، ایک انٹریکٹیو ریلیشن شپ ہو جائے، ایک ایسا موقع مل جائے کہ جہاں پہ تکلم ممکن ہو سکے۔ یہ محبت دراصل دوستی میں ہوتی ہے۔ یہ جو دوستی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ دوستی اور محبت کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی سے دوستی ہو لیکن آپ کو اس سے محبت نہ ہو، یا کسی سے محبت ہو لیکن اس سے دوستی نہ ہو۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ دوستی ہوگی اس کے ساتھ محبت کا بھی تعلق ہوگا، کیونکہ دوستی محبت ہی کی شکل ہوتی ہے۔ ہاں، فرق اتنا کہہ سکتے ہیں کہ عام معروف زبان کے اندر دوستی کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ایک ابتدائی درجے کی محبت کے لیے، ایک عام محبت کے لیے، شروع کے درجے کے لیے، یا کم شدید درجے کے لیے ہم دوستی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ دوستی جب بڑھتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم محبت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، اور اردو زبان کے اندر، عربی میں بھی لیکن اردو میں زیادہ، اگر یہ اور زیادہ بڑھ جائے، شدید ترین ہو جائے، تو اس کو ہم عشق کا نام دیتے ہیں، اور یہ اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں صرف ایک جگہ استعمال ہوا، ایک حدیث میں۔ تو دوستی کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ دراصل محبت ہی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوستی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ولایت کا لفظ، اور جو آپس میں دوست ہوتے ہیں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، ولی کہا جاتا ہے۔ تو ایک بڑا اہم موضوع جو کہ اکثر قرآن کی تفسیر کے اندر آ جاتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی ولایت سے ہمیں منع کیا ہے، ان کو دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کو اپنا ولی مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو، یعنی دین اسلام کو، ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے، کھیل کود بنایا ہوا ہے، تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوت الکتاب من قبلکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، جن کا کہ ایک اور آیت کے اندر باقاعدہ نام لے کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، الذین اوت الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے، قرآن سے پہلے، تورات اور انجیل والی کتابیں دی گئی تھیں۔ والکفار اولیاء، اور ان
اہل کتاب کے علاوہ باقی بھی جو کفار ہیں ان کو بھی تم دوست نہ بناؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. واقعی اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ. تو اب یہاں پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جی ہم تو ان لوگوں کے ساتھ کالج میں بھی پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, بچپن سے اسکول میں پڑھ رہے تھے, یا جاب کے اوپر جا کر کے ان کے ساتھ تو ہمیں بہت سارا وقت گزارنا پڑتا ہے, کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بہت سارے کام, تو ہم کیسے ان کے بغیر زندگی گزاریں, ہم ان سے الگ رہ کر کے کیسے گزاریں زندگی, حالانکہ ہم تو عمومی طور پر ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ان کی اکثریت ہے, جیسے انڈیا ہو یا یورپ کو کوئی ملک ہو یا امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو, یہ سارے نان مسلم میجورٹی ملک ہیں, تو اب یہاں پر ہم ان سے الگ ہو کر کے کیسے رہیں. تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنانے سے منع کیا ہے, ان کے ساتھ کام کرنے سے منع نہیں کیا ہے, ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے, ان کو ولی بنانے سے منع کیا ہے, محبت کرنے سے ان سے منع کیا ہے. تو اس وجہ سے جب ہم ان کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو بس ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو ورک پلیس کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس میں شریعت کی ہم نافرمانی نہ کریں, خلاف ورزی نہ کریں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں, خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھیں کہ ان کو کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں, لیکن ہم اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں. ورکنگ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے اس کے اندر محبت کا جذبہ نہیں ہوتا. محبت کا جذبہ تو جیسے ابھی بتایا تھا کہ ملاقات کے بہانے ڈھونڈنا, جب آپ کسی کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کالج کے اندر تو آپ اس کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں وہ پروجیکٹ کی وجہ سے گزارتے ہیں. اگر آپ تھیسس لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ مل کر کے تو آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تھیسس کی وجہ سے, اور جب اس تھیسس کا کام ختم ہو جاتا ہے, پروجیکٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے, اسائنمنٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے, تو پھر آپ اس سے ملاقات کے بہانے نہیں ڈھونڈتے کہ اب میں اس کو فون کروں اور اس سے بات چیت کروں اور حال احوال پوچھوں اور کیا حال چال ہیں, جیسے ہمارا کہتے ہیں بھائی اور سناؤ, اور جب کوئی بات نہیں رہ جاتی کہتے ہیں اور سناؤ, اور سناؤ نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ, سمجھ رہے نا, تو بھائی ہو گیا جو سنانا تھا, جس کا تعلق تھا تھیسس کے ساتھ, پروجیکٹ کے ساتھ, اسائنمنٹ کے ساتھ, ہو گیا ختم, اب کیوں ان کے ساتھ ملاقات. اسی طریقے سے جاب کے اوپر, اب ان کے ساتھ ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے کام, لیکن وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. گھر جب چلے گئے تو اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اپنے دوسرے کاموں کے اندر لگنا ہے, گھر جا کر کے ان کو واٹس ایپ کے اوپر میسیجز نہیں کرنے اور سناؤ کی حال چال ہے تھوڑا, یہ نہیں کرنے گھر جا کر کے, یہ دفتر کی بات تھی دفتر میں ختم ہو گیا. تو یہ ولایت نہیں ہوتی, یہ دوستی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوستی سے منع کیا ہے. تو پہلا جو لفظ تھا اس کے اندر حب الدنیا, کیا مطلب, دنیا کی محبت, دنیا کی محبت, دنیا سے ایسا دوستی کا لگاؤ, ایسا محبت والا تعلق کہ دنیا کی جدائی برداشت نہ ہو. دنیا سے الگ رہنا بھاری بن جائے, دنیا سے کٹنا مشکل بن جائے, بہانے بہانے سے دنیا میں واپس جانے کی تمنا ہو. جو دنیا والے ہیں, جو دنیا کے اسباب ہیں, ہر وقت ان کی فکر, ہر وقت ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش, اور جب ان کے ساتھ وقت نہیں گزر رہا, جب ان کے ساتھ بات چیت کا موقع نہیں مل رہا تو دل میں ایک کسک رہ جائے گی, دل میں ایک تڑپ رہے گی کہ کیوں نہیں مل رہا, کیوں نہیں میں ان کے ساتھ وقت گزار پا رہا, کیوں میں اس چیز کے اندر مگن نہیں ہوں جو کہ خالصتا دنیا والی چیز ہوتی ہے. جب یہ کیفیت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حب الدنیا. اب ایسا شخص اس کے لیے دنیا کو چھوڑنے کا تصور محال ہوتا ہے، نہ تو وہ خود چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ وہ اپنے محبت کرنے والے دوسرے لوگوں کے لیے یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ جائیں، اس سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے یہ بات برداشت کرنا کہ کوئی میں یا میرے قریب میرا محبت کرنے والا وہ اس دنیا سے دور ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے جو اصل محب ہے، جو اصل بلوڈ ہے، وہ دنیا ہے۔ تو ملاقات کا بہانہ، بات کا بہانہ، وقت گزاری کا بہانہ یہ محبت کرنے والا اپنے محب کے ساتھ چاہتا ہے۔ تو حب الدنیا کا مطلب کیا ہوا کہ جس کا یہ تعلق، یہ رشتہ، یہ جذبات دنیا کے ساتھ ہوں وہ کہلائے گا حب الدنیا میں مبتلا انسان۔ اب اس کے بعد انتہائی ضروری وضاحت وہ اگلے لفظ کی آتی ہے، دنیا ہے کیا، کس چیز کو کہتے ہیں؟ پلانٹ ارتھ کو دنیا کہتے ہیں یا سولر سسٹم کو دنیا کہتے ہیں یا جو مادی فزیکل عالم الخلق ہے اس کو دنیا کہتے ہیں یا یہ کہ جو گانے بجانے کے اسباب ہیں ان کو دنیا کہتے ہیں یا یہ کہ جو کھیل کود کے طریقے ہیں ان کو دنیا کہتے ہیں یا یہ کہ جو ہمارے ساتھ انسان رہتے ہیں ان کو دنیا کہتے ہیں یا ہماری جاب کو دنیا کہتے ہیں یا ہمارے کھانے پینے کو دنیا کہتے ہیں، آخر یہ ہے کیا چیز؟ دنیا کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کو دنیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہمارے مشائخ بالکل جامع اور مانع، جامع اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ساری چیزیں جمع ہو جائیں، جو چیزیں اس چیز جس کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اس سے تعلق رکھتی ہیں سب جمع ہو جائیں تعریف کے اندر، اور مانع اس کو کہتے ہیں، اس ڈیفینیشن کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس سے تعلق نہیں رکھتی ہیں وہ ساری کی ساری اس سے ایکسکلیوڈ ہو جائیں، جو اس ڈیفینیشن کا پارٹ ہے وہ سب کی سب انکلوڈ ہو جائیں اور جو اس کا پارٹ نہیں ہے وہ اس سے ایکسکلیوڈ ہو جائیں۔ اس تعریف کو کہتے ہیں جامع اور مانع تعریف۔ ہمارے مشائخ نے دنیا کی جامع اور مانع تعریف کیا فرمائی؟ دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں، دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان حائل ہو جائے۔ ہر اس چیز، یہ ہر کا جو لفظ ہے نا، میں ایسی نہیں خامخواہ میں را کے اوپر جو ہے وہ قلقلہ کر کے آپ کو بول رہا ہوں، کوئی وجہ ہے اس کی، ہر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ کے مطابق یہ خالی وہ چیز ہو سکتی ہے جو کہ حرام اشیاء میں سے ہیں، جیسے گانا بجانا، لہو و لعب، ناجائز چیزیں، گھٹیا چیزیں، بے حیائی کا سامان یا شرک کے اسباب، بت پرستی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نزدیک بندے اور پروردگار کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ نہیں، خالی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو حائل ہوتی ہیں بندے اور پروردگار کے درمیان۔ تو یہ وہ چیزیں ہو گئیں کہ جن کو کہ پروردگار نے صراحتاً منع کر دیا، جن کو حرام کہا جاتا ہے ہمارے دین کے اندر، شریعت کے اندر حرام یا مکروہ تحریمی، حرام کے جیسا جو مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں، لیکن ان کے بعد دوسری درجے، دوسری کیٹیگری چیزوں کی جو کہ دنیا کے اندر شامل ہو سکتی ہیں، وہ کیا؟ حلال اشیاء، حلال چیزیں کہ جن کو کہ شریعت نے حرام قرار نہیں دیا ہے، جن کو کہ شریعت نے ایکسپلیسٹلی منع نہیں کیا ہے، ان کے اوپر عذاب کی وعید نہیں ہے، ان کو حرام نہیں کہہ سکتے، پھر مکروہ تحریمی نہیں کہہ سکتے ان کو، لیکن وہ بھی دنیا بن سکتی ہیں۔ وہ کیسے دنیا بن سکتی ہیں؟ وہ ایسے کہ جب ہم حلال کے استعمال کے ذریعے سے کسی ایسے، اس کی وجہ سے کسی ایسے معاملے میں مبتلا ہو جائیں جو کہ بندے کو پروردگار سے دور کر رہا ہے، کسی حلال کام کے اندر اتنی اوور انڈلجنس ہو جائے، اسراف ہو جائے کہ وہ بھی پروردگار سے دوری کا سبب بن جائے. تو اگرچہ کہ وہ حلال کام ہے لیکن وہ بھی دنیا میں ہی شامل ہو جائے گا. جیسے کہ حلال کھانا پینا، اب کوئی شخص کھانے پینے کے اندر، حلال کھانے پینے میں اتنا زیادہ انوالو ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ عبادت کے اوپر اس کا ختم ہو جائے معاملہ، کنٹرول ہی نہ رہے اس کو عبادت کے اوپر، وہ امراض کے اندر مبتلا ہو جائے اور یہ امراض جو ہیں پھر اس کو دین سے دور کرنے کا سبب بن جائیں، تو اس کے لیے یہ حلال کھانا پینا یہی دنیا بن جائے گا. اس طرح کی بے شمار مثالیں وہاں بھی دی جا سکتی ہیں. تو اس وجہ سے حلال چیزیں بھی جو بندے اور پروردگار کے درمیان حائل ہونے کا سبب بن جائیں وہ بھی دنیا کے اندر آتی ہیں. لیکن حلال چیزوں کے اندر ایک شرط ہے کہ اگر وہ بندے اور پروردگار کے درمیان افتراق کا سبب بن رہی ہیں تو پھر وہ دنیا ہوں گی، اگر وہ نہیں بن رہی تو پھر وہ دنیا نہیں ہوں گی. تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ کنڈیشنل ہے. حرام چیزیں تو انکنڈیشنل ہے نا، کہ جو حرام کرتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ پروردگار سے دور ہی ہو جاتا ہے. لیکن حلال چیزوں کے اندر کنڈیشنل سٹیٹمنٹ آ گئی، اگر وجہ بن رہی ہے دوری کی تو پھر وہ دنیا ہے، اگر وجہ نہیں بن رہی تو پھر وہ دنیا نہیں ہے. بیوی بچے، مال اسباب، بڑا بزنس، بڑی اچھی نوکری، بڑی اچھی چمکتی ہوئی نئی گاڑی، بڑا اچھا سا جو ہے وہ ویل فرنش قسم کا گھر، اچھے لباس پہننا، اگر یہ پروردگار سے دوری کا سبب نہیں بن رہے تو پھر یہ دنیا نہیں ہے، اگر بن رہے ہیں تو یہ دنیا ہے. لیکن اب آخری میں ایک چیز رہ جاتی ہے کہ وہ چیز بھی انکنڈیشنل پروردگار سے دوری کا سبب بن جاتی ہے. اور وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے بندے کا اپنا نفس. بندے کا اپنا نفس، جس کو کہ قرآن میں نفس امارہ کہا گیا، وما ابرئ نفس ان نفس ان نفس لامارۃ بالسوء. یہ جو نفس ہوتا ہے یہ تو برائی کی طرف بلانے والی چیز ہوتی ہے. تو یہ نفس جو ہے یہ بھی بندے اور پروردگار کے درمیان دوری کا سبب بن جاتا ہے. اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس نفس کو راستے سے ہٹا دو. اس نفس کو راستے سے ہٹا دو، اور اگر تم نے اس نفس کو راستے سے نہیں ہٹایا تو یہ دنیا ہے، یہ تمہیں پروردگار سے کنیکٹ نہیں ہونے دے گا، یہ جڑنے نہیں دے گا. تو اس نفس کو دبانا پڑتا ہے، اس نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اس نفس کو راستے سے ہٹانا پڑتا ہے، تب پروردگار کے ساتھ انسان کا وصل ہوتا ہے. جیسے کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ جنت دو قدم ہے، تو پوچھنے والے نے پوچھا دو قدم کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ پہلا قدم تم نفس پہ رکھ دو، تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا. یعنی نفس کو اپنے قدم کے نیچے دبا دو، پس کر دو اس کو، تو اب تمہارے اور جنت کے درمیان دوسری کوئی رکاوٹ نہیں رہ جائے گی، کوئی کافر، کوئی دشمن، کوئی بھی چیز اب تمہیں جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، حتیٰ کہ شیطان بھی نہیں روک سکتا. تو کیا پتا چلا کہ یہ نفس جو ہے یہ ایسی رکاوٹ ہے جو کہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، اور اس رکاوٹ کو پس کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے اور پروردگار کے درمیان کی جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے. تو یہ نفس جو ہے یہ نہ تو کوئی حرام چیز ہے اور نہ تو کوئی وہ حلال چیز ہے کہ جس کو کہ اگر آپ شریعت کے دائرے میں استعمال کریں گے تو وہ دنیا نہیں بنے گی، بلکہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اندر ایک موجود چیز ہے، وجود ہے اس کا ہمارے اندر، اور اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو دبا دینا، اس کو مارنا، اس کو پست کرنا. اس نفس کو آپ شریعت کے دائرے میں نہیں رکھ سکتے. تو یہ دنیا کی تعریف ہے، وہ جامع اور مانی تعریف جو کہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں. ہر اس چیز کا نام دنیا ہے جو کہ بندے اور پروردگار کے درمیان حائل ہو جائے. تو اب حب الدنیا کیا چیز بنی؟ یعنی ہمارا جو وہن ہے، وہن کا پہلا پارٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حب الدنیا کیا چیز بنی؟ کہ کسی بھی ایسی چیز کی محبت، کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ لگاؤ، وقت گزارنے کی طلب، بات چیت کرنے کی طلب، جو کہ بندے اور پروردگار کے درمیان حائل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حب الدنیا، اس کو کہتے ہیں حب الدنیا. تو اب یہ حب الحرام، یہ بھی حب الدنیا ہو گئی. حب الحلال، جس میں انسان اوور انڈلجنس کر لے، یہ بھی حب الدنیا ہو گیا. اور حب النفس، اپنے نفس کی محبت، یہ بھی حب الدنیا ہو گیا. تو حب الدنیا کی پھر تین تعریفیں کھل کر کے سامنے آئیں. تو یہ تو ہو گیا وہن کا پہلا حصہ، حب الدنیا. اب دوسرے حصے پر آتے ہیں، کراہیت الموت. تو اس میں پہلا لفظ ہے کراہیت. کراہیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کراہیت اس جذبے کو کہتے ہیں، اس احساس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. یو کینٹ اسٹینڈ سم تھنگ اور سم ون، اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کراہیت کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک عام انسان کو، خواتین میں زیادہ الحمدللہ اور مردوں میں بھی، جو سگریٹ نوشی سے دور رہتے ہیں وہ سگریٹ کے دھوئیں سے کراہیت رکھتے ہیں. دے کینوٹ اسٹینڈ اسموک، اسموکنگ. جس کمرے کے اندر ہوں گے وہاں پہ اگر کوئی اسموکر آ جائے تو وہ اس کمرے میں ٹھہر نہیں سکتے، نکلنا پڑے گا ان کو اس کمرے سے. اور یہ جو لابی ہے نا، اینٹی اسموکنگ لابی، لگتا ہے کہ یہ سب سے پاورفل لابی ہے، کیونکہ اس نے اتنی کامیابی کے ساتھ دنیا کے ان بڑے بڑے ملکوں کے اندر جہاں پہ کوئی لابیز کام نہیں کرتی، وہاں پہ اینٹی اسموکنگ لابی اتنی سکسیسفل ہے کہ ہر جگہ ہی اینٹی اسموکنگ. پلین میں اسموکنگ نہیں کر سکتے، دفتر میں اسموکنگ نہیں کر سکتے، ہسپتال میں اسموکنگ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا شکاگو کے اندر جب بلو زیرو ڈگریز ٹیمپریچر ہوتا تھا نا، تو وہاں پر اسموکر جو ہیں وہ باہر کھڑے ہو کر کے اسموکنگ کر رہے ہوتے تھے اور ٹھٹر بھی رہے ہوتے تھے. اور یہاں پر جب 45 پلس ٹیمپریچر ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جہاں جہاں یہ لا لگائی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں 45 پلس کے اوپر بھی باہر جا کر کے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اسموکنگ کو کوئی برداشت نہیں کرتا. یا یہ کہ ایئرپورٹس کے اوپر انہوں نے ایسے وہ خانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک الگ ہی مخلوق ہوتی ہے، وہاں پہ جا کر کے وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، باہر کسی کو وہ تنگ نہیں کر سکتے. تو لگتا تو یہ ہے کہ یہودی لابی سے بھی زیادہ مضبوط لابی ہے، اینٹی اسموکنگ لابی. تو کراہیت جب ہوتی ہے نا، اور وہ اس درجے کی کراہیت ہوتی ہے، تو ایسے ایسے وہ گل کھلاتی ہے، دنیا کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، اسموکرز کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. نو ایکسپشنز، کتنی بھی سردی ہو باہر جا کر کے اسموکنگ کرنی پڑے گی. تو کراہیت بڑی اسٹرانگ فیلنگ کو کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کراہیت کس چیز کی؟ الموت. اب یہ موت کیا چیز ہے؟ تو موت کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تحفۃ المؤمن الموت، کہ ایمان والے کا تحفہ ہے موت. خودکشی کر لو جا کر کے، یہ مطلب ہے اس کا. وجہ سے کتابی علم خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں تو خودکشی کے، پہلے کہتے تھے جی ویسٹرن یورپ میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے، پھر کہتے تھے نہیں نہیں سیاٹل میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ بارشیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں. پھر پتا چلا نہیں جی پاکستان میں بھی بہت خودکشیاں ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے اوپر تو بڑی تفصیل سے باتیں ہو چکی ہیں، کئی سالوں پہلے کی بات ہے یہ، کتنی خودکشیاں پاکستان کے اندر اور مسلم ممالک کے اندر. کتاب سے پڑھیں گے تحفۃ المؤمن الموت، تو خودکشی کرنے والوں کو تو ماشاءاللہ کیا زبردست سند ملی ہے خودکشی کرنے کے لیے. تو جو استاد کے بغیر کتاب سے حدیثیں پڑھتا ہے نا، اس کے ساتھ یہاں تک معاملہ خراب ہو سکتا ہے. کیونکہ when you are on the verge of suicide, all you need is an excuse. جب آپ خودکشی کرنے کے اس ایج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں نا، دنیا کے حالات، گھر کے حالات، دفتر کے حالات، سارے حالات کی وجہ سے، اب بس ایک ہلکا سا دھکا چاہیے ہوتا ہے بس. اور وہ دھکا اس حدیث سے بڑی آسانی سے لیا جا سکتا ہے، تحفۃ المؤمن الموت.
لیکن خودکشی کی بات تو چلے ہو گئی بیچ میں, لیکن موت کیا ہوتی ہے؟ کہ موت تو الموت جسر, موت تو ایک پل ہے, یوصل الحبیب الی الحبیب, جو کہ حبیب کو اپنے حبیب سے جوڑ دیتا ہے, واصل کر دیتا ہے, ملاقات کروا دیتا ہے اپنے دوست سے. یہ تو ایک پل ہے, اللہ تعالی سے ملاقات اس جہان میں نہیں ہو سکتی, یہ تو ہوگی اگلے جہان میں. تو ایمان والا جو اللہ تعالی سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے, رجا رکھتا ہے, امید رکھتا ہے, کیونکہ اس نے زندگی کوشش کر کے اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی سے ڈر کے گزاری ہوتی ہے, موت اس کے لیے اللہ سے ملنے کا بہانہ ہے, اللہ سے ملنے کا برج ہے, پل ہے. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی. جس نے موت کو سمجھا اس نے یہ بات کہی, موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی. جب بھی اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے موت کے لیے, سوچ سوچ کر کے, کیا کہتے ہیں وہ سائٹوکائن سٹرونز جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, مر جائیں گے مر جائیں گے مر جاؤں گا, تو وہ پورا کا پورا اندر کا سسٹم جو ہے نا اس کے اندر ایک سٹرونگ آ جاتا ہے. جا کے پڑھیں نا, جا کر کے حقیقت کو جا کر کے پڑھیں, اوپر کے میڈیا سے نیچے جو چیزیں موجود ہیں نا ان کو جا کر کے پڑھیں, کچھ اور ہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ سائٹوکائن سٹرونگ جو ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں, کیا کیا وجوہات بن سکتی ہیں اس کی. جان نکل رہی ہوتی ہے پھر سوچ سوچ کر کے, میڈیا پڑھ پڑھ کر کے, لیکن کس کی؟ غافل انسان کی. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, کیونکہ اس کے لیے اس کی جو اس دنیا میں لذتیں تھیں, اس دنیا کے اندر جو وہ اپنی من مرضیاں چلا رہا تھا, اس کا خاتمہ ہونے والا ہے. بس دیٹس اٹ, نو مور. ادھر آنکھ بند ہوئی, مرضی ختم ہوئی, اب کوئی مرضی نہیں چلنے والی ہے. اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس دہشت کو پیدا فرما دیتے ہیں. مانتا نہیں ہے وہ اس بات کو زبان سے, کبھی بھی نہیں مانے گا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں, نہیں مانے گا وہ اس بات کو, بے شک نہ مانے, لیکن دل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ ایسی دہشت, ایسا خوف پیدا فرما دیتے ہیں کہ مرنا نہیں چاہتا, کیونکہ غافل ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے, ایک احساس ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے پیدا ہو گیا ہوتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے, اسی کو جی لو, اس کے بعد تمہاری عیشیں ختم ہونے والی ہیں, ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. ایمان والے کے لیے تو یہ صرف شام ہے, اور اس شام کے بعد اگلی صبح آنے والی ہے جس کو کوئی اختتام نہیں ہونے والا ہے, اس کا اختتام کبھی نہیں ہونے والا ہے. یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے, مومن کو پتا ہوتا ہے اس بات کا. تو مومن کے اندر دہشت والی کیفیت نہیں ہوتی, مومن کے اندر خشیت والی کیفیت ہوتی ہے. خشیت میں اور دہشت میں زمین آسمان کا فرق ہے. بظاہر دونوں کے لیے خوف کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اردو زبان کے اندر, لیکن نہیں, وہ الگ خوف ہے, یہ الگ خوف ہے. تو مومن بھی ڈر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈر رہا ہوتا ہے, اللہ کی شان بے نیازی سے ڈر رہا ہوتا ہے, وہ صرف اپنے گناہوں کی فکر اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا میٹھا خوف ہوتا ہے, ایک ایسا سہانا خوف ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے پروردگار کے اور زیادہ قریب ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی زندگی کے اندر اطمینان, اطمینان قلب بڑھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس خوف کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ دہشت والا خوف نہیں ہوتا, یہ تو اطمینان والا خوف ہوتا ہے, خشیت کہتے ہیں جس کو. تو موت کی حقیقت تو یہ ہے. اس وجہ سے
نبی علیہ السلام نے یہ وجوہات بتائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، اور ایک ایک لفظ کی تھوڑی سی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کری ہے. تو اب جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہوتی ہے نا، تو اب اس کی مینیفیسٹیشنز کیا ہوتی ہیں، اس کا اظہار ہماری زندگی میں کیسے ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر وقت چونکہ اب ختم ہو گیا ہے تقریباً، تو وہ ہم آگے ہی بات کریں گے. لیکن اس وقت بات ختم کرنے کے لیے بس اتنا کہ ہم جو ادھر ادھر کی وجوہات تلاش کرنے پھرتے ہیں اور اپنے مسئلے کی ڈائیگنوسس کرتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا امتی بھی کہلاتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور مسلمانوں کا درد رکھنے والا بھی کہلاتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس میں اپنے عقل کو استعمال کرنا چاہیے، سمجھ کو استعمال کرنا چاہیے کہ بھئی جس اسلام کی بنیاد پر ہم کسی مسلمان کا درد جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں یا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں بھی فکر ہو رہی ہے، ہمیں بھی احساس ہے اس بات کا، تو ہم یہ تو دیکھیں کہ اس اسلام کو لے کر کے آنے والے نے اس کیفیت کے بارے میں کیا بتایا تھا، اس کی کیا وجوہات بتائی تھی، اور ان وجوہات کا کیا حل نبی علیہ السلام نے بتایا تھا. تو اس طرف توجہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو وجوہات ہیں، کیا وہ وجوہات ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہوئی ہوئی، کیا حب الدنیا اور کراہیت الموت والی کیفیت ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہوئی ہوئی، اور اگر ہوئی بھی ہے تو ہم اس کو دور کرنے کے اوپر توجہ دینا. کفر نے ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر لگا دیا ہے کہ جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، ہم جن کا بائیکاٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی تعلق بھی ہے پیچھے کے نہیں ہے، یا یہ کہ جن چند چیزوں کو ہم نے لسٹ ڈاؤن کیا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر دو، تو کیا ان کے علاوہ جو چیزیں جن کا ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں کیا ان کا تعلق نہیں آگے، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہوتا. ہمارے سامنے تو کوئی واٹس ایپ میسج آتا ہے، اس میں چند برانڈ کے لوگوز لگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو، ہم آمن نہ صدق نہ، ہاں بھائی ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا ان کا پیچھے سے تعلق ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جن کا ان کے اندر نام نہیں ہے وہ ان سے بڑھ کر کے ہیں جن کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، کچھ پتا نہیں ہوتا، ایبسلیوٹلی نو کلو. لیکن ہم اپنے محبت رسول، محبت دین، محبت مسلمان، اس میں آ کر کے آگے فارورڈ، ہاں بھائی تم بھی بائیکاٹ کرو، تم بھی بائیکاٹ کرو. کسی نے بڑا اچھا اس طرح کا بائیکاٹ کا بھی ایک اور پوسٹر بنایا، وہ بڑا اچھا بنایا، اس میں کیا تھا کہ لیٹس بائیکاٹ لائنگ، جھوٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لیٹس بائیکاٹ سٹیلنگ، چوری کرنے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہے نا، بد نظری کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ظلم کرنے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور تمام گناہوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. لیٹس بیٹ دیم اینڈ لیٹس ڈیفینڈ آور برادرز اینڈ سسٹرز بائی بائیکاٹنگ دا سنز، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تب یہ کچھ بات بھی بنتی ہے بھائی، اس کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی چیزوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وجوہات سے، کوئی تعلق بھی بنتا ہے، کوئی تک بھی بنتی ہے، کوئی سمجھ بھی بنتی ہے، اور اس کے پیچھے ٹھوس ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے. وہ جو آپ کے سامنے لوگوں کا ایک اشتہار بنا کر کے، وہ تو شاید ان لوگوں کی اور پروموشن ہو رہی ہوتی ہے، دیکھ دیکھ کر کے اور آئیڈیا، اچھا میں نے ادھر سے جا کر کے ابھی تک کچھ نہیں خریدا، چلو بائیکاٹ تھوڑے دن کی بات ہے تو ختم ہو جائے گا، کیا ہے چار دن میں بھول جاتے ہیں سارے کے سارے، اس کے بعد جب شاپنگ کرنے نکلوں گی نا تو میں اس والے برانڈ میں جا کر کے، اس وقت تک تو بائیکاٹ ختم ہو چکا ہوگا نا انشاءاللہ، الٹا اور پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری نفسیات سے کھیل رہے ہوتے ہیں خالی. یہ جو اشتہار بازی والے لوگ ہوتے ہیں نا, ایڈورٹائزر جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے سائیکالوجی کے اندر بڑی انہوں نے ریسرچ کری ہوئی ہوتی ہے, بڑی پی ایچ ڈیز رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے پے رول کے اوپر, جو کہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی سائیکالوجی کو کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے, ان کو اپنی چیزیں اتنا دکھاؤ کہ ان کے دماغوں کے اندر یہ رچ بس جائیں, یہ ان کو نکال نہیں سکے اپنے دماغوں سے, بے شک بائیکاٹ کی ہی شکل میں ان کے دماغوں میں بس جاؤ, نفرت کی شکل میں ان کے دماغوں میں بس جاؤ, لیکن بس جاؤ. اسی وجہ سے بار بار وہ قول یاد آتا ہے ہمارے مشائخ, ہمارے حضرت اکثر بیان فرماتے ہیں کہ رابعہ بصریہ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک بیٹھا بندہ, وہ دنیا کی بڑی نہ بڑے, دنیا اتنی بری, دنیا اتنی بری, دنیا اتنی بری, دنیا اتنی بری, مستقل دنیا دنیا دنیا. تو رابعہ بصریہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, تو یہاں سے اٹھ جا, مجھے لگتا ہے تو دنیا کی شدید محبت میں مبتلا ہے. میں تو دنیا کی جو ہے خلاف باتیں کر رہا ہوں, آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ میں دنیا کی جو ہے محبت میں مبتلا ہوں؟ بھائی جو جس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے نا, اس کا تذکرہ بار بار کرتا رہتا ہے, اس کی فکر بار بار کرتا رہتا ہے. تو یہ ہیومن سائیکالوجی ہوتی ہے, اور اس ہیومن سائیکالوجی کو یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے, جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, ہم ان کے ہاتھوں میں پلے کر رہے ہوتے ہیں اصل میں. تو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, باقی انشاءاللہ تفصیلات اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلی مجلس کے اندر بیان کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد دعا کر کے ختم کریں گے آج کی مجلس. تو اپنے دل میں تمام گناہوں سے, غلطیوں سے, کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. بات پڑھنے سے تو ہو چکے ہیں, معمولات بھی سن لیجیے. ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشائخ چھ معمولات بتاتے ہیں. پہلا, صبح شام 100 دفعہ درود شریف استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه. دوسرا, صبح شام 100 دفعہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم. تیسرا, کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا, ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے, ورنہ آدھا پارہ پڑھ لیں. قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت, یہ تیسرا معمول ہوا. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. علم اور ارادے کے ساتھ انسان ہر گناہ کرنا چھوڑ دے, وقوف قلبی کہتے ہیں. یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک شعوری چیز ہے, ایک کرنے کی چیز ہے شعوری طور پر, کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا ہے, اگر ہو بھی گیا تو میں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہے, استغفار کر لینا ہے. یہ وقوف قلبی کا ماحول کا معمول کہلاتا ہے. اور پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا. ہمارے سلسلے میں مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے, سر کو جھکا کے تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ جائیں, اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دل میں سوچ لیا کہ میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے, اب 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنی دیر بھی آپ کے پاس موجود ہے وقت, اتنی دیر اپنے دل کی طرف فوکس کر کے بیٹھے رہیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. یہ پانچواں معمول ہے. اور چھٹا معمول
رابطہ شیخ کہلاتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اس نے تعلق بنایا ہے، تو اس سے اپنے دینی دنیاوی معاملات کو کرتے رہنا، مشورہ کرتے رہنا، اس کو دین سیکھنا بھی کہتے ہیں. یہ ایک کلیکٹو فارم دین سیکھنے کی بجائے یہ ایک انڈیویجول فارم دین سیکھنے، یعنی کلیکٹولی تو اساتذہ کرام سے دین سیکھتے ہیں، جماعتوں سے دین، اور یعنی باقاعدہ کسی مدرسے کو جوائن کر کے دین سیکھا جاتا ہے. وہ ایک کلیکٹو دین ہوتا ہے کہ آپ کو دین کے اصول، عوامر اور نواحی بتائے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے ایک بندے کا انڈیویجول پرسنل دین، کہ وہ ان عوامر اور نواحی کے اوپر اپنی ذاتی زندگی میں کیسے عمل کرے کہ کہیں یہ نفس پرستی نہ بن جائے، کہیں اس میں نفس انوالو نہ ہو جائے، شیطان کا دھوکہ انوالو نہ ہو جائے دین پر عمل کرنے میں. تو یہ ایک انڈیویجول مشورے سے ہی انسان کو پتہ چلتا ہے. تو اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں، یہ چھٹا معمول ہے. حتیٰ کہ جو معمولات بتائے گئے ہیں تو ان معمولات پر بھی مجھے کیسے عمل کرنا چاہیے، کتنا عمل کرنا چاہیے، تو یہ بھی جو ہے وہ اس رابطہ شیخ کے ذریعے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اپنے ماحول اور حالات کے حساب سے اس کو کتنی دیر مراقبہ کرنا چاہیے، اور کتنی تلاوت کرنی چاہیے، اور کتنا باقی معمول کرنے چاہیے. تو کل 6 معمولات ہو گئے. ان معمولات پر پابندی سے اور نیتی سے خالق عمل کرتا ہے تو اس کے لیے پھر نیک بننا آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ دعا کر کے. تو آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی. جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی. دل میں داغوں کی وہ کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی. توگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی. جی رہا ہوں موت کی امید میں، مر ہی جاؤں گا جو صحت ہو گئی. جی رہا ہوں موت کی امید میں، مر ہی جاؤں گا جو صحت ہو گئی. لاکھ جھڑکو اب کہیں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. لاکھ جھڑکو اب کہیں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ ہے بھلا، بات جو کہہ دی وہ قسمت ہو گئی، غیر سے باتیں ہیں ہم سے عذر تھا، غیر سے باتیں ہیں ہم سے عذر تھا، آج تم کو خوب فرصت ہو گئی، یا تو مسجد رات دن یا میں کدا، کیا سے کیا اللہ حالت ہو گئی، حضرت دل آپ اور ارمان وصل، اللہ اللہ اب یہ ہمت ہو گئی، حضرت دل آپ اور ارمان وصل، اللہ اللہ اب یہ ہمت ہو گئی، اس کو ہر ذرہ ہے ایک دنیا ایرا، منکشف جس پر حقیقت ہو گئی، اس کو ہر ذرہ ہے ایک دنیا ایرا، منکشف جس پر حقیقت ہو گئی، اب کہاں وہ رات دن کی صحبتیں، مل گئے صاحب سلامت ہو گئی، کر چکے رندی بس اب مجذوب تم، ایک چلو میں یہ حالت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك، اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت کے راستے میں جو بھی چیز بھی رکاوٹ ہے، اے اللہ چاہے ہمارے نفس ہو ہماری خواہشات ہو، اے اللہ کچھ بھی ہو، اے اللہ اس رکاوٹ کو دور فرما، اے اللہ عمر گزر گئی آپ کے سامنے سجدے کرتے کرتے، لیکن اے اللہ ان سجدوں کو تیری محبت سے خالی پایا، اے اللہ ان سجدوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ عبادت میں محبت کو پیدا فرما، اے اللہ بندگی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اس گندگی والی زندگی سے اپنے نجات عطا فرما، اے اللہ
آگے پیچھے دائیں بائیں ہمارے ساتھ ہی اٹھتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ زندگی کی مہلت ان کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن اے اللہ ہم ابھی بھی اپنی موت سے غافل ہیں. اے اللہ دوسروں کے موت کی خبر کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, اے اللہ ان کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں, اے اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, لیکن اے اللہ ہم اپنے آپ کو مرنے والا نہیں تصور کرتے. اے اللہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو جیسے یہاں پر جینے کے لیے آئے ہیں, اے اللہ مرنے کے لیے ہم نہیں آئے, وہ تو دوسرے آئے تھے مر کے چلے گئے, ہم نے نہیں مرنا. اے اللہ ہمارے بھی موت کا وقت آنے والا ہے, اے اللہ کل نہیں آج نہیں تو کل آنے والا ہے, اے اللہ کل نہیں تو پرسوں آنے والا ہے. اے اللہ موت کے لیے تو کوئی عمر بھی مقرر نہیں, اے اللہ 80 سال والے دنیا میں رہ جاتے ہیں اور 8 سال والے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اے اللہ 27-28 سال والے, اے اللہ جن سے بڑی تمنائیں وابستہ ہوتی ہیں, اے اللہ دنیا چھوڑ کر کے ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کہ وہ دنیا میں تھے ہی نہیں. اے اللہ دنیا کا کوئی نظام ان کی وجہ سے نہیں بند ہوتا, اے اللہ کوئی سلسلہ ان کی وجہ سے نہیں رکتا. اے اللہ لیکن ہم اس دنیا میں ابھی بھی زندہ ہیں. اے اللہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہماری وجہ سے زندہ ہے, یہاں پہ سارا نظام ہماری بدولت چل رہا ہے, ہم نہیں ہوں گے تو بڑا خلا پیدا ہو جائے گا, اس وجہ سے ہمیں تو تو نے یہاں سے نہیں ہٹانا ہے, ہمیں تو تو نے یہیں پہ رکھنا ہے. اے اللہ اتنی بڑی غلط فہمی سے اے اللہ ہمیں ہمارا پیچھا چھوڑا, اے اللہ اس کے اوپر اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسے تیرے راضی کرنے والے بندوں نے اے اللہ موت کی تیاری کری, اے اللہ ویسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کافروں کے بنائے ہوئے پروپیگنڈا کی وجہ سے اے اللہ ان کی خبروں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر موت کی دہشت پیدا ہو گئی ہے, اے اللہ جو موت کا خوف پیدا ہو گیا ہے, اے اللہ کراہیت پیدا ہو گئی ہے, اے اللہ اس کراہیت سے ہمیں نجات دلا. اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جیسے کہ تیرے نبیوں نے اپنے آپ کو تیار کیا, اے اللہ ان کے صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کیا, اے اللہ ہمارے مشائخ ہمارے اکابرین نے اپنے آپ کو تیار کیا. اے اللہ موت کی تیاری کی ہمیں بھی فکر نصیب فرما, اے اللہ اس کی دہشت سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں موت کو تجھ سے ملنے کا بہانہ بن کر دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ دنیا تیری دنیا ہے, اے اللہ یہ بندے تیرے بندے ہیں, اے اللہ اس دنیا کو تو نے چلانا ہے ہم نے نہیں چلانا, اے اللہ ان بندوں کو تو نے کھلانا ہے ہم نے نہیں کھلانا. اے اللہ جو غلطی کوتاہی بھی ہے اے اللہ اس کی اصلاح بھی ہم نے نہیں کرنی تو نے کرنی ہے, اے اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کرنی ہے. تیرے جو بھی احکام ہیں چاہے وہ اپنی اصلاح سے متعلق ہوں یا دوسروں کی اصلاح سے متعلق ہوں, اے اللہ ان حکموں کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. اے اللہ ہمیں اصلاح کی فکر نصیب فرما, اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو مرنے والا تصور کرنے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ جینے والا نہیں بلکہ اچھی موت مرنے والا تصور کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت سے محروم نہ فرما, اے اللہ اپنی سرپرستی سے محروم نہ فرما, اے اللہ اپنے وصل سے محروم نہ فرما. اے اللہ جو بھی رکاوٹیں ہم نے اپنے نفس کی وجہ سے پیدا کی ہیں اے اللہ ان رکاوٹوں کے اوپر سے گزر جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حب الدنیا و کراہیت الموت والی نجاست سے اے اللہ والی غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرما, اے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما, اے اللہ اس سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کو اے اللہ جب وقت آئے گا تو تو نے امت کو بھی عزت رفتہ دے دینی ہے, لیکن اے اللہ ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ تو حل ہو جائے گا, اے اللہ ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے. اے اللہ اگر حب الدنیا و کراہیت الموت کی نجاست لے کر کے ہم اپنی قبر میں چلے گئے تو اے اللہ وہاں پر تیری ناراضگی سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے, اے اللہ وہاں پہ تیرے عذاب سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے. اے اللہ قبر میں جو راحتیں تو نے حب اللہ والوں کے ساتھ اے اللہ جن کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ موت کو گلے لگانے والوں کے ساتھ جن راحتوں کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ ان راحتوں سے ہم اپنی قبر میں محروم رہ جائیں گے، اے اللہ اپنی قبر کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تجھ سے محبت کرنا ہمیں آتی نہیں لیکن اے اللہ تجھے تو محبت کرنی آتی ہے، اے اللہ تو نے تو اپنے آپ کو الودود کے لقب سے اے اللہ یاد کروایا ہے، اے اللہ بے شک ہم محبت کرنے سے آ رہی ہیں، اے اللہ ہم مادیت پرست ہیں، اے اللہ مادیت پرستی کے زمانے میں زندہ ہیں، اے اللہ ہم محبت کرنے سے اپنے آپ کو آ رہی سمجھتے ہیں، اے اللہ ہمیں اگر محبت کرنی آتی ہے تو صرف اور صرف اپنی ذات سے محبت کرنی آتی ہے، اپنے نفس سے محبت کرنی آتی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت آپ کی محبت سکھلا دیجئے، اے اللہ کیسے آپ کی محبت کی جاتی ہے، اے اللہ زبان سے تو مانگ لیتے ہیں لیکن اے اللہ حقیقت میں اس کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے عشق کا ایک قطرہ ہمارے سینوں میں بھی الڈیل دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی ہمارے گناہوں سے اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ اپنے قریب کر لیجئے، اے اللہ اپنے محبین میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اپنے عاشقوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ آپ کے تو انبیاء علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یہ صالحین کے ساتھ ہمیں ملحق کر دے، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دے، اے اللہ جب تیرے انبیاء یہ دعا مانگتے ہیں صالحین کے ساتھ جڑ جانے کی تو اے اللہ ہم تو ہیں گندے، اے اللہ ہمیں تو اور سب سے زیادہ اس بات کی حاجت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تیرے صالحین بندوں کے ساتھ جڑ جائیں، اے اللہ ہم بھی تجھ سے تمنا کرتے ہیں، اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں اے اللہ جوڑ دیجئے، اے اللہ ان کے ساتھ نتھی کر دیجئے، اے اللہ ان کی ساتھ مضبوط سے عظمت ترین نسبت عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اس نسبت کی پھر مرتے دم تک حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو بھی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، اے اللہ ابھی تک ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکے، اے اللہ حتیٰ کہ ابھی تک ہماری نیتیں درست نہیں ہو سکیں، اے اللہ ان تمام غلطیوں سے اے اللہ پیچھا چھڑا لینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، پہلے اپنی رضا نصیب فرما پھر موت نصیب فرما، اے اللہ رمضان المبارک کی مہینے کے بعد اے اللہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ رمضان المبارک کی تمام عبادات کو ہم سے اپنی رحمت سے اے اللہ ہم سے قبول فرما، اے اللہ اس کے بدلے ہمیں بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ان سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہمارے بہت سے عزیز و اقارب دوست رشتہ داروں میں سے اے اللہ بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ہمارے دوست اے اللہ ان کے چچا کا کل انتقال ہوا، اے اللہ ان کے تایا کا چند دن پہلے انتقال ہوا، اے اللہ بہت سے دوسرے دوستوں کے بھی عزیز اعزاء و اقربا کا اے اللہ حال ہی میں انتقال ہوا، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ جو چھوٹے ان پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اگر بیوی بچے چھوڑ کر کے گئے ہیں تو اے اللہ ان کا مددگار بن جا، اے اللہ دنیا کی تمام تکالیف سے روحانی اور جسمانی مشکلات سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جن کی تو نے مغفرت فرما دی، اے اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ آگے آنے والی تمام مراحل کو ان کے اوپر آسان فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی یہ چار دن کی زندگی لے کر آئے ہیں اے اللہ یہ تو کٹ جائے گی، اے اللہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں رسوا نہ فرما، اے اللہ وہاں کی عزتیں ہمارے نام بھی لکھ فرما، اے اللہ ہمارے لیے اچھے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ توبہ کے فیصلے فرما، اے اللہ خشیت کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنے دوستی کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کو ہماری اہل و اولاد کو اے اللہ گھر کی خواتین کو بچوں کو بچیوں کو اے اللہ سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.